الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أخرجه الشيخان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه طبعا لما جئت به. أخرجه في شرح السنة. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وصلي وسلم عليه. دو طرح صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں، ایک عوامی اعمال اور انسانی قدر و منزلت اور اس کی ذمہ داریاں اسے سمجھانے سے، جس کو کہتے ہیں اصلاح الخلق، معاشرتی افراد بنانا اور انہیں اسلامی تعلیمات سے آگاہ کرنا. یہ تو بنیاد ہے اور اساس ہے. 13 سال پیغمبر کے مکہ مکرمہ میں اس مشقت میں صرف ہوئے، اور 13 سال کا عرصہ حیات گزرنے کے بعد ایک قابل قدر معتد بھی جماعت تیار ہو گئی، اور وہ جماعت اپنے پیروں کھڑے ہونے والی تھی. مدینہ منورہ ہجرت کے بعد ان کی صلاحیت سامنے آئی، اور وہ ہر طرح جہاد اور غزوات میں سینہ سے پر رہے. پیغمبرانہ مرضات، خدائی خوشنودی کی طلب صادق اور دین اسلام کی ہم جہت اتباع میں وہ نہایت مخلص اور صادق رہے رضی اللہ عنہم. اللہ نے ان کی خوشنودی کا اعلان کیا کہ میں ان سے راضی ہوں. اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن ہیں. لہم مغفرۃ و رزق کریم، ان کی بخشش یقینی ہے اور ان کے لیے اعزاز کا رزق اور روزی ہوگی. کائنات کے کسی قوم اور کسی حزب اور جماعت پر اتنے مفاخر اور مدائح نازل نہیں ہوئے جتنے اللہ رب العالمین نے حضرت محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ و امینہ علی وحی السماء و ولیہ المرتضی شافع الشفعاء یوم الجزا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، اتباع اور آپ پر ایمان لانے والے اور آپ پر جانے چھڑکنے والے اور آپ کی وحی اور شریعت اپنانے والے، جس قدر خدائی نعمتوں کے، خدائی احسانات کے مستحق ٹھہرے. الحمدللہ. کسی شاعر نے کہا بھی ہے: کأن ربک لم یخلق لخشیتہ سواہ مومن الخلق انسانا، ایسا لگتا ہے اللہ نے اپنی رضا و خوشنودی کے لیے انہی کو چنا ہے اور پیدا فرمایا ہے. مشکات وغیرہ میں ایک روایت نظر سے گزری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء میں مجھے چنا ہے اور تمام قبائل میں میرے صحابہ کو میرے لیے چنا ہے. عبداللہ ابن مسعود بھی کہتے ہیں اولئک الذین اختارہم اللہ لصحبت نبیہ وإعلاء کلمتہ. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا ہے اور دین کی سربلندی کے لیے منتخب فرمایا. ایک وجہ تو تکوینی ہے، خدائی وجہ ہے جو کسی انسان کے کسب میں نہیں ہے. اللہ نے ان کو چنا ہے، اللہ نے ان کو پیغمبر کا صحابہ بنایا ہے. یہ انسانی تگودو سے باہر ہے. جیسے کوئی نبی نہیں بن سکتا ہے اپنے عمل سے، محنت سے اور مشقت سے، اس طرح کوئی صحابی بھی نہیں بن سکتا. وہ تو بنے ہیں. علماء کہتے ہیں اگر کسی نے صادق مصدوق خواب دیکھا پیغمبر مصطفیٰ شافع و شفعاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ، خواب تو دیکھ سکتا ہے آدمی، کہتے ہیں خواب کے لیے کفر بھی رکاوٹ نہیں. بہت سارے کفار نے خواب دیکھے اور ایمان لائے. اور مومن کے خواب اور پاک لوگوں کے خواب میں تو بلندی ہے، رفعت ہے. قدسی الاصل ہے، رفعت پہ نظر رکھتی ہے. ان کی اصل پاک ہوتی ہے تو تمام موانع ختم ہو جاتے ہیں. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیحین کی حدیث میں کہا ہے من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے. لئن الشیطان لا یتمثل بصورتی، شیطان میرا ہم رنگ اور ہم شکل نہیں ہو سکتا. حدیث کے مہرا اور جہابزہ کہتے ہیں کہ نبی سر تاپا خلوص نور جمال اور تمام خوبیوں کا پیکر ہے، اور شیطان سر تاپا نجس ہے، شر ہے، فساد ہے. تو دودھ موت نہیں ہو سکتا اور موت سے دودھ نہیں بن سکتا. زدان یفترقان ایت فرقی، متنبی کے اقوال میں. آپ کا معجزہ ہے کہ شیطان آپ کی شکل میں نہیں آ سکتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی شکل میں آ سکتا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو کسی نے دیکھا ہی نہیں، وہ کسی شکل میں بھی آ کے آنا رب ہوگا، میں تیرا رب ہوں. کمزور ایمان والا تو بس ڈوب جائے گا. پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی نے ایک مکاشفہ نقل کیا ہے، مولانا اشرف علی نے تعلیم الدین صفحہ 8 پر نقل کیا ہے. پیرانی پیر شیخ عبد القادر اولیاء کے زمرہ میں بہت رسیدہ انسان ہے. ابن حسنی ہے، امن حسینی ہے، شریف النسبین و نجیب الطرف ہے. اوصاف بشریت کے اور کمالات انسانیت کے اور مراتب ولایت کے اللہ تعالیٰ نے بڑے بلند عطا فرمائے. خلائق کا اجتماع ہے اور اجماع ہے کہ پیرانی پیر شیخ عبد القادر ستود ہے، صفات ہے، مدائح اور مفاخر کا ممدوح ہے. تو ایک عجیب واقعہ نقل کیا ہے کہ میں نے ایک دفعہ کچھ مشکل اعمال میں بہت محنت کی. اعمال دو قسم کے ہیں، ایک بہت آسان آسان ہے، کچھ مشکل اعمال بھی. اپنے احتساب سے عمل میں بلندی آ جاتی ہے. اب ایک آدمی مسجد میں آ گیا، جمعہ کا دن ہے، وضو کیا، غسل کیا، کپڑے صاف پہنے، ٹھیک ہے. ایک آدمی نے سویرے اٹھا ہے، فجر بھی جماعت سے پڑھی، اشراق تک اعمال میں مصروف رہا ہے، اشراق و چاش بھی پڑ چکا ہے، اور سنت کے مطابق سورہ کہف بھی پہلے پڑھ لی، 1500 مرتبہ درود شریف بھی پڑھ چکا ہے. اول وقت میں مسجد آیا ہے، آتے وقت سنت کے مطابق بائیں پیر سے جوتا اتارا، نیچے رکھا، پھر دائیں پیر سے جوتا اتارا اور مسجد میں داخل ہوا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھ لیا، دو قدم اور آگے لے کے درود شریف پڑھنے لگا، صفوں میں آ کے بیٹھ گیا. دیکھا کہ میری ضرورت دائیں ہے یا بائیں ہے، جس سمت ضرورت نظر آئی وہاں بیٹھنا واجب ہے. اب دیکھو یہ ایک مختصر سلیبس ہے، دقت تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن خیال رکھنے کی ضرورت آئے سارے. کبھی آپ سامنے دیکھ کے اس کا جائزہ لیں گے نا تو دکھ ہوگا آپ کو کہ یہ مسائل اپنے لوگ کیوں نہیں سیکھتے. بیان تو ہم کرتے رہتے ہیں، شاید سب سے زیادہ یہاں بیان ہوتا ہے. آج کا عنوان بھی یہی ہے کہ افراد پر محنت کیسے ہوگی. ہم افراد نہیں بنا سکتے تو حکومتیں کیا سنبھالیں گے؟ اس لیے مختلف حکومتیں اسلامی متزلزل ہو جاتی، وہ حقیقت میں اسلامی نہیں ہوتی، نام کی اسلامی ہو. اسلامی ہو تو اسلام کا کام کرے. پھر افغانستان ہو، عراق ہو، دیگر ممالک ہو، کیا کوئی دعوے سے کہہ سکتا ہے کہ وہ اسلام پر پوری اتر رہے تھے؟ ہرگز نہیں. انہوں نے بھی تقسیم کر لی تھی اعمال میں، جو ان کو بھلے لگتے تھے وہ کرتے تھے، اور جو آسان نہیں تھے ان سے بیزار تھے. اس کا جائزہ بہت بھیانک ہے، اسے دکھ پیدا ہوگا. میں اس دور میں گیا ہوں، مزار کے اندر یہاں کا ایک فاضل جس نے تفسیر بھی پڑھی تھی اور دور حدیث بھی کیا، وہ گورنر تھا، کورٹ کمانڈر بھی تھا، میں استاد تھا ان کا، تو بہت اعزاز اکرام کر رہا تھا. وہاں ایک قبر ہے مزار شریف، اس وجہ سے کہلاتی، وہ حضرت علی کی طرف منسوب ہے. اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ صرف ہوا ہے، حقیقت نہیں. علی امارات کوفیہ میں مدفون ہے، کوئی شک ہی نہیں ہے اس میں. وہاں ایک جھنڈا چڑھتا ہے اور وہ بہت لمبا چوڑا ہے، اور اس جھنڈے کے لیے کروڑوں روپے جمع ہوتے ہیں. میں نے گورنر سے پوچھا کہ شرحان یہ کیسا ہے، تو چپ ہو گیا، نیچے دیکھنے لگا. میں نے کہا مزاروں کے جھنڈے تم چڑھاتے ہو احسن العلوم کا فاضل ہو کے؟ کس دن کے لیے علم پڑا تھا؟ میں نے کہا بامیان کے اندر تو مہاتما گوتم بدھ کے بتوں کو توڑ رہے تھے، اس لیے کہ اس میں شہرت ہو رہی تھی، اس میں فساد کھڑا ہوگا. یہ کلام بطور تنقید یا رد کا دھگے نہیں، ایک درد بتاتا ہوں کہ ہماری کمزوریاں کہاں کہاں ہیں. وہ صاف ستھرا آدمی تھا، اس نے کہا امیر المومنین کے حکم کے پابند ہیں. میں نے کہا امیر المومنین بھی حکم شرع کا پابند ہے، امیر المومنین بھی آل نال نہیں. اب دیکھو نقصان کہاں سے آ رہا ہے. حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ترمذی میں ہے، کہ میں آپ کو اس منصب پر روانہ کرتا ہوں جس کے لیے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے. کتنا اہم مسئلہ ہے. اللہ تترک قبرن مشرفن الا سویتہ. اونچی قبر کو ملانا ہے زمین سے، مٹانا ہے. پہلے قبر ہے. ولا تمثالن الا تمستہ. اور نہ مورتی مگر اس کو توڑنی. قبر پہلے ہے اور مورتی بعد میں. سچے پیغمبر کے سچ دیکھو. نقصانات تو قبروں سے ہو رہا. یہ اپنے ہاتھ درگاہوں میں مشغول ہے اور جھنڈے لہراتے اور چادریں چڑھاتے اور منتیں مانگتے ہیں اور انہیں حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں. یہ کیا بتوں کو فتح کرے گی. اور میں نے علماء کو کہا ہے کہ پوری دنیا میں یہ حدیث مجھے اس طرح دکھاؤ جس میں مورتی پہلے ہو. ہرگز نہیں. قبر پہلے. اور علی کو روانہ کرتے وقت کیا کہا؟ بما باسنی اللہ بھی، جس کام کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے آپ بھی وہی کام کریں گے. تبھی تو صحابہ زخمی ہوتے تھے، پٹتے تھے، شہید ہوتے تھے. تبھی تو کوئی چیز سامنے ٹھہرتی نہیں تھی. صدق بھرا ہوا تھا، اخلاص بکمال ہوتا تھا. جب مکہ مکرمہ فتح ہوا اور صحابہ نے کعبے سے 360 بت نکالے اور جبل ابی قبیس سے دہ مارے، وہ ان کے آبا و اجداد کی تبرکات تھی، مگر کفر کی تبرک نہیں، تنجس ہوتی. وہ یہ کہتے کہ یہ چاچا کا بنایا ہوا ہے، یہ دادا جان کی یادگار ہے، دادا جان کی. تو اسلام آگے بڑھ نہیں سکتا تھا. 8 میں مکہ فتح ہوا اور 9 میں آپ نے ابو بکر کو کہا تم چلے جاؤ حج کر لو اور اعلان کرو لا يحجن بعد العام مشرکون ولا يطوفن بالبيت عريان. یہ اعلان ہو رہا ہے. دو لفظ ہیں. خود نہیں جا رہے، وہاں یہاں آپ جائیں. اب میرے قائم مقام، میرے بعد مصلی پہ کھڑے ہونے والے، میرے بعد خلیفہ اول و اسلام بنے گی. یہ جو روایت ہے کہ آئندہ کوئی مشرک یہاں حج کرنے نہ آئے اور کوئی ننگا ہو کر کے طواف نہ کرے. وہ ساری آبادی اور سارا علاقہ ہی مشرکوں کا تھا. مسلمان تو پیغمبر ہے اور صحابہ ہے، مہاجرین و انصار ہے، باقی تو سارے لت پت ہیں. انہیں تم نے اندر نہیں آنا ہے. ہماری فتح کا یہ مقصد ہے کہ کفار سے اس کو بچانا ہے. اور نہ ننگے ہو کر کوئی طواف کرے گا. اس زمانے میں مشرکین نے اپنی طرف سے خیالات بنائے تھے، یار یہ کپڑے، اس میں تو میں نے چائے بھی پی لی، اس میں میں نے پتہ نہیں کہاں کہاں ملاقات کی ہے، سچ بھی بولا، کمزور بات بھی کہی ہے، اس کے ساتھ تو طواف نہیں ہو سکتا. کعبہ بہت بڑا ہے. تو پھر آگے عقل نہیں تھی کہ نہائے اور احرام باندھے، کپڑے گھر پر رکھ کر کے اسی طرح صفن صفا لا ترا فیہا اے وجاؤں ولا امتا لور چٹو بن کے آ جاتے تھے. یہ ان کے خیال میں ادب و احترام کا ایک پہلو تھا. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو کہا اعلان کرو 10 میں جاؤں گا حج کرنے، خبردار کہ کوئی مشرک، کوئی شرک کا پجاری اور کوئی کپڑوں سے آری یہاں طواف کرنے آیا. یہاں پر بھی مشرک پہلے ہیں اور ننگا بعد میں. توبہ. اس لیے علماء کہتے ہیں عقیدے پر بڑی محنت کرنا چاہیے کہ مسلمانوں میں شرک نہ رہے. وہ اللہ کی توحید اور تفرید پہ پختہ ہو جائے. گویا مشرک بدتی ننگے سے زیادہ خطرناک اور زہریلا ہے. ننگے سے تو صرف حیا کو صدمہ پہنچے گا, تہذیب کو. بھائی کسی کے والد بھی بیمار ہے, کپڑے نہیں پہنتے تو آدمی کہتے ہیں نہیں ملاقات نہیں ہو سکتی. کسی کی والدہ بیمار ہے, دماغی توازن کھو بیٹھی تو بہت پریشانی اٹھاتے ہیں, بھائی کپڑے نہیں پہنتی. لیکن شران مجرم نہیں ہے, بیمار ہے, دماغی توازن کھو بیٹھے. اگر دماغی توازن صحیح ہے اور پھر کسی نے ایسا کیا تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے, کافر پھر بھی نہیں. لیکن مشرک تو کافر ہے. انما المشرکون نجس پلید گندے, فلا یقرب المسجد الحرام بعد عام ہذا, خبردار کہ آئندہ مسجد حرام میں داخل ہوگا. اللہ اکبر. اللہ تعالی کا شکر کرنا چاہیے جہاں ہمیں ایسی فضائیں ملے جہاں سب موحد ہو, جب سارے ہم عقیدہ ہو, ہم رنگ ہو. اور نہ بعض اوقات جا کے ایسی جگہوں میں نمازیں پڑھنی ہوتی ہے, پڑھانی ہوتی ہے, جہاں کئی قسم کے الوان و متغیرین موجود ہوتے ہیں. فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَقَى, محنت کی ضرورت ہے. توجہ علماء بٹنا نہیں چاہیے, مقصد پر رہنا چاہیے. حضرت نے پہلے ابو بکر کو روانہ کیا اور اس کے بعد آپ کو دوسری وحی آئی اور آپ نے علی کو کہا کہ تم پیچھے جاؤ, اعلان تم کرو. پیغمبر خدائی اوامر کا پابند ہوتا ہے. ان اتبعوا الا ما یوحى الی, میں خالص وحی کا پابند ہوں. جیسے مجھے خدائی وحی آتی ہے میں اللہ کے حکم کا منقاد ہوں, اس کے مطابق میں عمل کرتا ہوں. اصل میں ابو بکر آپ کا تو قائم مقام اور نائب ہے لیکن امت کا امام ہے. اور جب ابو بکر امام اور خلیفہ بنیں گے تو علی ان کے مؤذن ہوں گے. ثم اذن مؤذن, اعلان مؤذن کرے گا, امام نہیں کرے گا. یہ منصب تقسیم ہو چکا ہے. مؤذنین اطول اعناق یوم القیامہ, قیامت کے دن اللہ ان کی گردنیں بلند رکھے گا کیونکہ انہوں نے خیر کے اعلان کیے. اے بھائیو, فلاں کا انتقال ہوا ہے, دعا کر لو. عربی میں وہاں مکہ مدینے میں سنتے ہو نا, الصلاۃ علی الاموات یرحمکم اللہ, بالکل پشتو میں بے عینی ہی یہی ہے. وہ یہ جنازی مستیار دے خدا محبہ, سبحان اللہ, بے عینی ہی لفظ بلفظ پشتو وہی ہے کہ مسلمان کا جنازہ پڑھنا ہے. اللہ تم سب کو بخشے کیونکہ ہم بھی اس دن سے گزرنے والے ہیں. چنانچہ ابو بکر صدیق نے اور پھر حضرت علی نے جا کے تمام قبائل عرب کو آگاہ کیا. اور اگلے سال جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ حج کے لیے آئے تو کوئی پلید غلیظ مشرک لعنتی موجود نہیں تھا, سارے صاف ستھرے لوگ آئے تھے. کچھ تدبر کرنا چاہیے مسائل میں. 13 سال مکہ میں آپ رہے, حج تو وہی مکہ میں ہوتا ہے, اور 10واں سال مدینے میں ہو رہا ہے, 23 سال وہی مکمل ہو رہی ہے. اب جا کے حج کا موقع مل رہا ہے کیونکہ اب تک کعبہ سازگار نہ تھا, وہ بتوں سے بھرا ہوا تھا, ماحول سارا لت پت تھا, مشرکین موجود تھے. سنہ 8 سے جب مکہ مکرمہ فتح ہوا, آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا. ام ہانی کے گھر پر 8 رکعت نوافل مکے کے شکرانے کے بجا لائے, اور آپ نے کہا الیوم تکسل کعبہ، آج کعبے کو عزت اور عفت کا غلاف چڑھایا جائے گا. جو آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو گورنر مکہ غسل کعبہ دے گا اور غلاف چڑھے گا، یہ پیغمبرانہ سنت ہے. اور یہ کعبہ شریف کی خصوصیت ہے کہ وہاں غلاف چڑھے، اور مساجد میں اجازت نہیں ہے، یہ وہاں کی ہیبت و جلال ہے. تبرک کے لیے کوئی ٹکڑا یہ وہ ٹھیک ہے، یادگار ہے، لیکن کوئی شخص چاہے کہ میں بھی اس مسجد کی دیواروں کو کعبے کی طرح کالا غلاف، تو غلط کہے گا، یہ کعبہ شریف نہیں ہے، یہ مسجد ہے. کعبہ تو ایک کعبہ ہے، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر، اس کا ثانی کہیں اور نہیں. اگر کہیں اور غلاف چڑھے گا تو پھر وہاں طواف بھی ہوگا، اس لیے بدعتیوں نے مزارات پر وہی حرکتیں شروع کی اور چومے چاٹی. فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَقَى، ایک معصوم بچی نے ایک اشکال کیا ہے. بچے بھی عجیب و غریب ہوتے ہیں نا، معصوم ہوتے ہیں. معصوم تو یا نبی ہے اور یا چھوٹے چھوٹے بچے قبل البلوغ معصوم ہیں. اس نے اپنی ماں سے پوچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ لباس کون سا ہے، تو ماں نے اس کو کہا کہ سفید لباس پسندیدہ ہے، عالم لوگ پہنتے ہیں. تو اس نے کہا اللہ کا گھر جو کعبہ ہے اس کو تو کالا غلاف اڑایا ہے. زبردست اعتراض کیا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ کعبے میں ہیبت مقصود ہے، جلال مقصود ہے. ہیبت اور جلال کا لباس پہنایا گیا ہے، اور انسانوں کو اس لیے سفید پہناتے کہ یہ سفر کرنے والے ہیں، اس کو ہیبت و جلال ججتی نہیں ہے، یہ مٹی سے پیدا ہے اور مٹی ہونے والا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں سفر میں رنگین پہ نہ کرے، میں کہتا ہوں سفر تو آخرت کا ہے، اور کفن سفید ہوتا ہے. وہ پینٹ پتلون والے بھی جو ہے نا، ان کو بھی آپ سفید اڑاتے ہیں. حاکہ انصاف یہ ہے کہ ان کو پینٹ میں ہی لپیٹ لیں، عمر بھر پینٹ پتلون سے فارغ نہیں ہے، مرنے کے بعد کفن اڑاتے تھا. انہیں کبھی خیال بھی آیا کہ عید ہے، رمضان ہے، جمعہ مبارک ہے، شب جمعہ ہے، علماء دین سے ملنا ہے، یہ کوئی لباس ہے جو آپ پہن کے آتے ہیں؟ فقہا کہتے ہیں جس لباس میں جسم کا پتہ چلے وہ لباس نہیں ہے، یاد رکھنا. عورت نے ایسا باریک لباس پہنا ہے کہ جسم کا پتہ چلتا ہے، ننگی ہے عند اللہ عند الخلائق. اس قوم کو دینی اور عربی مزاج سے ہٹانے کی جو سازش ہوئی ہے وہ پینٹ پتلون پہنانے کی ہوئی ہے، یاد رکھی، گھبرائے نہیں. اور یہ سرشت میں ان کے خمیر میں شامل ہو گیا، خود داڑھی ہوگی، سفید لباس پہنا ہوا ہوگا، ہمارے مسئلے کے مطابق دائیں بائیں پر ہوگا، سر ڈھکا ہوا ہوگا، لیکن چھوٹا سا منڈا ساتھ چلے گا، اس غریب کا لباس انگریزی ہوگا. بھئی اس معصوم بچے نے کیا ظلم کیا، کیا بگاڑا ہے، اس کے ساتھ یہ بدترین ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ فقہا اور محدثین کہتے ہیں کہ جو لباس بڑا ہو کر پہنے گا بچے کو وہ پہنایا جائے گا، اور بچی جو عورت بن کر کے لباس پہنے گی اس کو وہ لباس بچپن میں پہنانا ہے. لڑکے کو لڑکی کا اور لڑکی کو لڑکے کا پہنانا حرام، ناجائز، گناہ کبیرہ. دیکھیے فتح القدیر شرح ہدایہ اور تمام معتبرات حنفیہ، ایسا ہنسی مذاق کا دین نہیں ہے، تمام قواعد و ضوابط مسلم ہو چکے ہیں، ادلہ اور براہین سے مزین کر کے ہمارے بزرگوں نے جمع کیے. فجزاؤم اللہ عنا و انحاظ الدین احسن الجزا، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. انسانیت و تہذیب کے راستے بتا کے گئے، بچوں کے نام رکھیں گے، ٹیلی ویژن میں کوئی نام بتاتے، ٹیلی ویژن دین کا ادارہ ہے، پھر آپ فتویٰ بھی ان سے مانگے، ان کے ہاتھ تو کوئی چیز حرام ہوتی نہیں، حرام کو وہ جمہوریت کے خلاف سمجھتے ہیں. علماء کرام، مساجد، مدارس، دارالافتاء، اہل حق طبقہ وہ اللہ نے قائم دائم رکھا ہے. آپ اتنے یتیم مسکین ہو چکا ہے کہ جہاں سے ناچ اور گانا نشر ہوتا ہے اور جہاں ننگے پربت آگے پیچھے ہوتے ہیں، ان سے بھی آپ دین سیکھ رہے ہیں، ان میں دین کہاں سے آیا؟ ابھی تلاوت ہو رہی ہے اور ابھی گلنار بیگم نے جو نہیں یا قربان ہو، تلاوت گئی صحیح. اس لیے تو علماء نے اس سے ناراضگی ظاہر کی کہ یہ فحاشی کا ذریعہ ہے. انہیں معلوم ہے کہ خبریں سننی ہے، دنیا کے حالات معلوم کرنے ہیں، علماء بے خبر نہیں ہے، لیکن لوگوں کے ناسور پن اور فسق و فجور کے ساتھ جو ہم مزاج ہونا ہے، ان خطرات کے پیش نظر اس قسم کی چیزوں پر وہ پابندی کا ذکر کرتے ہیں. اللہ ان کو اس غیرت کا اجر عظیم عطا فرمائے. اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازا لا الہ الا اللہ. محدثین نے مستقل باب قائم کیا ہے کہ کون کون سا نام رکھنا ہے، کون سا نہیں. مثلا لکھا ہے کہ برکت نام نہ رکھو، کل مر جائے گا تو آپ کہے کہ برکت مر گیا. برکت بھی مرتی ہے، پھر تو دنیا کل پرسو تباہ و برباد ہو جائے گی. آزان نام رکھتے ہیں، قرآن تک نام رکھا ہے. کتنا بڑا ظالم ہے، کتنا صفاق اور درندہ ہے. پھر کہو گے کہ قرآن پیشاب کر رہا ہے، قرآن کا پاخانہ نکل رہا ہے. بے حیا و بے شرم انسان، انسانی رنگ میں درندہ، انسانیت اور تہذیب سے دور شخص. نام انبیاء اور مقدس افراد کا رکھتے ہیں، وہ انسان و بشر تھے. علماء نے جبریل، میکائیل، اسرافیل منع کیا کہ وہ علیحدہ نوع ہیں، وہ ہمارے تقاضوں سے ماورا ہے، نہ انہیں بھوک لگتی ہے، نہ انہیں پیاس لگتی ہے، نہ انہیں نیند آتی ہے. ہمیں انسان ہے اور انسانوں کے ساتھ رہنا ہے. میں مسجودی ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دے. کمزور مولوی مسائل نہیں جانتے، یاد رکھنا وہ اور یہ ٹی وی دیکھنے والے برابر ہیں، یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے. اس لیے تو مساجد سے رہنمائی پوری نہیں ہو رہی، یہ اپنے خیال میں مطالعے میں ان سے زیادہ. ان کا کیا مطالعہ ہوگا، مطالعہ جانتے کیا ہے؟ جو قرآن سے بے خبر ہو، سنت سے بے خبر ہو، فقہ سے بے خبر ہو، وہ علم نہیں جانتا، وہ سفہا حمقائے وقت ہے. علم کے اول معدن کتاب اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا برہان و شوکت، اعجاز نبوت جو دیا گیا ہے وہ قرآن شریف ہے. ہر حال میں آپ نے قرآن حاصل کرنا ہے اور اس کو پڑھنا ہے. اگر کسی بزرگ کی بہترین تفسیر بھی دیکھے، تب بھی مقام عالم دین سے مشاورت رکھے. اس میں ایسی جگہ آ جائے گی آپ پریشان ہوں گے، وہ دو منٹ میں پریشانی دور کر دے گا. دوسری دلیل معدن علم کا جو اللہ نے بھیجا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی حیات جاویداں، آپ کی سیرت اور صورت، اسوہ حسنہ، مقام نبوت، جو احادیث کی شکل میں، سنتوں کی شکل میں، فقہ کے رنگ میں صاف ستھرا موجود. حدیثوں میں تو یہ کہ دیکھنا پڑے گا کس وقت کی روایتیں، کب ارشاد فرمائی، کوئی تبدیلی تو نہیں آئی. فقہ میں تیار چیز ملے گی، نور الیزا ہو یا قدوری کنز ہو یا شر وقایا ہدایہ ہو یا فتاوی شام ہندیہ ہو یا قاضی تیار، کوئی باب کھول کے آپ کا کام نہیں، جن کا کام ہے ان کی طرف رجوع کرنا آپ کا کام ہے. فاسألوا اہل الذکر، علماء سے پوچھا کرو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے. علماء کو کہا اہل الذکر، ذکر، وہذا ذکر مبارک، یہ قرآن ذکر ہے، اس کا ماہر ہونا عالم. ذکر الرسول، پیغمبر کی زندگی ذکر ہے، تو قرآن کا بھی ماہر ہے اور نبی کی زندگی کا بھی ماہر ہے. اور فقہ تو کہتے اس کو ہے کہ جب مصیبت آئے، حادثہ پیش آئے، پریشانی آئے، تو عالم دین فوراً جواب دے. الحمدللہ، علماء کرام نے اس آیت کریمہ سے استدلال کیا ہے. یہ جو ہم امام ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں، اور کچھ لوگ جہاں شافی فقہ اور فتویٰ موجود ہے وہ امام شافی کے ماننے والے ہیں، جہاں امام مالک کا مذہب آباد و شاد ہے وہاں وہ لوگ امام مالک کے مسلک پر عمل کرتے ہیں. اس آیت کی تفسیر میں علماء کرام نے کہا ہے کہ ایک برگزیدہ و مکمل اطلاع دین رکھنے والا مجتہد فقی جیسے امام اعظم ابو حنیفہ، امام دار الحجرہ صاحب الموطا امام مالک، فقی اعظم امام شافی، سنت اور حدیث کا امام احمد ابن حنبل، اللہ تعالی نے ان چار بزرگوں کے ذریعے ضروریات پوری فرما دی. سبحان اللہ، ان چار میں سے ہم کیوں امام اعظم کے ماننے والے، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم جن علاقوں میں آباد ہیں ہمارے اساتذہ مشائخ امام اعظم کی فقہ پڑھے ہوئے، ہمیں آسانی سے مفتی ملے گا، عالم دین ملے گا. چنانچہ ہمارے یہاں طلبا آتے ہیں، یہاں پڑھتے ہیں، سری لنکا سے اور ملکوں سے، وہاں شوافی ہے، ہم ان کو کہتے ہیں وہاں جا کے شرارت ہے نہ کرنا، بس وہ جو فقہ رائج ہے اس کے مطابق چلو. لوگ پریشان کرو گے، آپ نے 8 سال 10 سال فقہ حنفی پڑھ لیا، کہیں وہاں نفاذ کرو گے اور جواب ملے گا نہیں، لوگ پریشان ہو جائیں. یہ ایک ضرورت ہے دین کی. یہ چار بزرگ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافی، امام احمد، اللہ تعالی نے اسلام کی ضرورت جو ان جیسے علماء و فقہا نہیں ہے ان کو پیش آتی ہے، ان کی پیش روئی میں اللہ نے پوری فرمائی، ان کی اقتداء میں پوری فرمائی. اگر کسی نے خلاف کیا تو غلام احمد قادیانی جیسے کذاب اور مفتری نکلا. اگر کسی نے کچھ کو مانا کچھ کو نہیں مانا تو غلام احمد پرویز اور ڈاکٹر فضل الرحمان اور غازی خان اور یہ جتنے بھی منکرین حدیث کا طبقہ پیدا ہوا، اسلم جیراجپوری اور جنہوں نے ان بزرگوں کی فقہ کے سامنے سر جھکایا، اللہ تعالیٰ نے ان کا ایمان محفوظ فرمایا، اللہ نے ان کی زندگی کی شیرینی اور حلاوتیں ان کو نصیب فرمائی، اور یہی توقع ہے کہ خاتمہ بالخیر و ایمان ہوگا اور اللہ جنت نصیب فرمائے گا. فاسألوا اہل الذکر، علماء دین سے پوچھو، علماء دین کو مسائل یاد ہونا چاہیے. اول درجے میں قرآن، یعنی تفسیر احکام اور مسائل کے ساتھ. اردو میں بھی تفسیریں ہیں، بڑی اچھی اچھی ہیں، ہمارے بزرگوں نے لکھی، فارسی میں بھی ہے، عربی میں، ہر زبان میں ہے. اللہ قیامت تک امت مسلمہ کی رہنمائی پوری فرمائے. امام شافی رحمت اللہ علیہ امام احمد ابن حنبل کے ہاں مہمان ٹھہرے، امام شافعی استاد ہے اور امام احمد شاگرد ہے. امام شافعی غزہ کے باشندے ہیں اور مکہ میں رہے ہیں. 50 سال کے بعد مصر گئے ہیں قرافہ، شاگرد وہاں پر لے گئے اور وہیں انتقال ہوا ہے. اور احمد ابن حنبل بغداد کے ہیں، امام اعظم بھی بغدادی ہے، دونوں کی فقہ تقریباً ہم رنگ ہے. اس لیے جو فقہ حرمین میں نافذ ہے وہ اور حنفی فقہ یکساں ہے. اذان دیکھو ایک جیسی ہے، جنازہ دیکھو ایک جیسے ہیں، معمولی سا فرق کہیں پایا جاتا ہے. ہم دو سلام پھیرتے وہ ایک پھیر لیتے، لیکن جنازہ آہستہ پڑھا جاتا ہے. غیر مقلد لوگوں کو کہتے ہیں حرم میں ہمارا مذہب ہے تو آپ تو جنازہ بلجار پڑھتے ہیں، وہاں تو جنازہ آہستہ ہوتا ہے. اور حرم شریف میں دو اذانیں ہوتی ہیں، پہلی اور دوسری جمعے کی. غیر مقلد کے ہاں ایک اذان ہے، دوسری نہیں. ہر کام دا قابلی خبر ہے ٹول انجاز ہر سے غلط دعوت حرمین ہو گئی اور شرم نہیں آتی. تو ایک عالم نے کتاب لکھی ہے ما وافق الاصغر بالاکبر، کہ امام احمد نے کہاں کہاں امام اعظم کا ساتھ دیا ہے، ان کی موافقت کی ہے. امام احمد کی اپنی کتاب ہے علل الحدیث، صفحہ 44 پر لکھتے ہیں کہ میں نے جب آنکھیں کھولی تو دنیا پر تغلغل تھا شہرت علم ابو یوسف کی. امام ابو یوسف امام اعظم کے بڑے شاگرد ہیں، 42 سال سلطنت عباسیہ میں چیف جسٹس رہے اور ان کے بعد کوئی چیف جسٹس اس جیسے نہیں ہوا، نہ ان سے پہلے کوئی رہا ہے. اور اس شان و شوکت سے کہ ہارون الرشید وقت کا بادشاہ جب عدالت میں پیش ہوتا تھا تو کافی دیر تک صدقہ خیرات نوافل پڑھ کر تاکہ عدالت میں بے آبرو نہ ہو جاؤں. فرمایا ابو یوسف قضاء میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا. بہت کم ایسے بہادر جج ہوتے ہیں جو اپنی رائے کا اختیار و اقتدار رکھتے ہیں. اور وہ مشہور واقعہ ہے نا کہ امام ابو یوسف کے انتقال کے وقت کچھ گرانی محسوس ہو رہی تھی تو حاضرین میں سے کسی نے پوچھا کہ تکلیف زیادہ ہے، اور میں نہیں، ایک بات یاد آ رہی ہے اور اللہ سے خوف ہے کہ ہارون الرشید میری عدالت میں پیش ہوا، اکبر ملوک الارض 30,000 مربع میل میں اس کا جھنڈا لہرایا جاتا تھا اور فراش نے نیچے قالین ڈالا. تو میں نے پوچھا کہ یہودی کو بھی ڈالیں گے؟ اس نے کہا نہیں. میں نے کہا اس وقت تو بادشاہ ملزم ہے، الزام ہے ان پر، تو اکرام سے عدالت معذرت خواہ ہے. تو فراش نے وہ قالین کا ٹکڑا کھینچ لیا تو ہارون رشید ایسے جھٹکا کھا کے گرنے سے بچا. تو امام ابو یوسف بوقت مرگ فرماتے تھے کہ قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھنے لے کہ آخر مسلمانوں کا فرمان روا تھا، اکبر ملوک الارض تھا، اتنی گنجائش بھی تیرے انصاف میں نہیں تھی کہ اس کو رہنے دیتے قالین پر. اس کا خوف ہے کہ یہ جو عدل زیادہ ہوا کئی معیار سے زیادہ تو نہیں ہوا، یہ خوف محسوس ہو رہا ہے. یہ خوف نہیں کہ میں نے بادشاہ کو اوپر بٹھایا ہو، یہودی کو گلی میں کڑا کیا. اور میں عدل کے سامنے دونوں یکساں ہوں. تو امام شافعی جب امام احمد کے ہاں مہمان ہوئے، لمبا قصہ میں پہلے سنا چکا ہوں، تو امام احمد نے ان کے اعزاز میں بہت طویل کھانے پکوائے. مہمان جب آتا ہے اور توفیق ہو تو جی چاہتا ہے کہ اچھے کھانے پکے. علماء کہتے ہیں کہ مہمانوں کے ساتھ کھانے میں سوال جواب نہیں ہوگا، ویسے تو کھانے کا پوچھا جائے گا کہ اتنے کھانے اتنی چیزیں، شکر بھی اتنا کیا ہے، نماز بھی اتنے پڑھی، تو تسبیحات بھی کی ہے، سارے کھانے ہی لپیٹ رہا ہے. اور حدیث سے ثابت ہے، ترمذی شریف شمائل میں ہے کہ حضرت پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتے تھے، الا عند الزفف، ہاں مہمانوں کے ساتھ پیٹ بھر کے، تاکہ یہ لوگ شوق سے کھائیں، کیونکہ اگر میزبان پیچھے ہٹ جائے تو مہمان کھانا چھوڑ دے گا. تو حضرت دیر تک ارشاد فرماتے تھے تناول، تاکہ مہمانوں کا اکرام ہو جائے، وہ خالی پیٹ نہ رہے. تو امام احمد نے اپنے استاذ کے اعزاز میں زبردست کھانے تیار کروائے، اور پھر جب رات کو آرام فرما رہے تھے تو اس کمرے میں نماز کا اور پانی کا انتظام کیا. صبح پتہ چلا کہ وہ پانی جوں کا توں پڑا رہا، حضرت سے دریافت کیا گیا تو فرمایا ایک آیت میں مشکل میں پسا تھا، عرصہ دراز سے سوچتا تھا، آج رات کو اس کا حل سمجھ میں آنے لگا، اور ایک آیت قرآن سے 100 مسائل مستنبط فرمائے، 100 مسائل. اللہ تعالیٰ نے فقہاء و مجتہدین کو قرآن شریف کا ایسا زبردست علم عطا فرمایا. علماء کہتے ہیں بات کے علماء دین کے لیے وہ ماحول سازگار نہیں ہے، نہ وہ صلاحیتیں ہیں، نہ وہ توجہ ہے، نہ وہ مدارک ہے. اس لیے بہتری اور عافیت اس میں ہے کہ بس ان کا دامن پکڑا جائے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے انفرادی اور اجتماعی اصلاحات فرمائے. بذکیہ مضمون انشاءاللہ اگلے جمعہ بیان کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر كبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين اليسر، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وقال صلى الله عليه وسلم إني أوتيت ملة حنيفية سمحة سهلة. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد قديم كريم، ملك بر ورب رؤوف رحيم. أحمدك حمد الحامدين وأشكرك شكر الشاكرين. اللهم صل وسلم على نبي النبيين ورسول المرسلين سيد الأولين والآخرين سيد الشفعاء يوم الدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن خلة الإسلام أفضله. رواه الشيخان. وقال صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر. أخرجه أحمد في مسنده، والترمذي في سننه، وابن أبي شيبة في مصنفه. وقال صلى الله عليه وسلم عثمان استحيت منك ملائكة الرحمن. أخرجه أصحاب السنن. وقال لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام. أخرجه الشيخان. وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نسيف رواه البخاري إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. جو آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا خیال رکھیں. التحیات سے متعلق جو روایت کے یہ مکالمہ معراج میں ہوا, یہ روایت کن کتب میں ہے؟ عرف شزی میں بھی کچھ حصہ ہے, تحتاوی علی المراقی میں مکمل موجود ہے, اور الانسان للانسان سیرت حلبیہ میں بھی تفصیل ہے. اسنادن کو ضعف پایا جاتا ہے. ایک خاتون حج پر جانا چاہتی ہے لیکن ان کے ساتھ کوئی محرم نہیں ہے. کاروان والے کہتے ہیں کہ وہ کسی کو محرم بنا کر ان کو حج نہیں, اس طرح کیسے ہوگا؟ محرم تو کوئی بنا نہیں سکتا ہے, محرم تو شران ہوتا ہے. کیا اس طرح ان خاتون کا حج ہو جائے گا؟ نہیں, گناہگار ہوگی. اب کو صحت و سلامتی دے, میں اپنی بہن اور بانجا جس کی عمر 14 سال ہے, کیا میں اس کے ساتھ حج عمرے پر جا سکتی ہوں؟ ٹھیک ہے, 14 سال کے بھانجے کے ساتھ جا سکتی. ایک شخص نے ہمیں بولا کہ جمہوریت لعنت ہے, اس کا ماننا کفر ہے, اور جب بتایا گیا کہ پارلیمنٹ وغیرہ میں علماء بھی ہے تو کہا کہ وہ بھی گمراہ ہے, حتیٰ کہ یہ بولا کہ پاکستان میں تمام سیاسی جماعتیں اس پر ہیں. یہ دماغی توازن اس کا ہلا ہوا ہے اور وہ معذور ہے, اس کی صحت کے لیے دعا کریں. ہماری فقہ میں لکھا ہوتا ہے وہذا عند الجمہور, تو اس کا مطلب یہ کہ یہ کفار کا قول ہے, وہ پاگل ہے, اس کا دماغی توازن خراب ہے. جمہوریت شرعی مسئلہ ہے, جمہوریت کا مصداق غلط متعین ہو رہا ہے. یہ جمہوریت کثرت کو کہتے ہیں, کثرت کو نہیں کہتے, بااثر علماء کو کہتے ہیں. کیا علی حدیث عورت سے نکاح ہو سکتا ہے؟ نکاح ہو سکتا ہے بشرطے کہ مردانگی مرد کی صحیح ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ آنکھ بکان نمک رفت تو نمک نیز شد, وہ علی حدیث ہے تم اس کے ساتھ خبیص ہو جاؤ. اگر یہ مردانگی اور سٹیم نہ ہے کہ اس کو تقلید اور شرعی حصول پر آمادہ کر سکو گے تو نکاح منعقد ہو جائے گا. آدھے بازو والے شرٹ میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ منع ہے. فتاوی ہندیہ میں ہے کہ کونیاں کھلی ہو مرد کی تو نماز مکروہ ہے, اور خاتون کی کلدم اور ناجائز. اگر ایک شخص جان بوجھ کر ایسی شرٹ میں نماز پڑھتا ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ وہ بڑا بد نصیب ہے اور نماز کے ثواب سے محروم ہے. بیوی نے شوہر سے خلع کا مطالبہ کیا جس کی وجوہات پر شوہر کا پتہ نہیں بانج ہونا یا اولاد پر راضی ہونا یہ وہ پتہ نہیں کیا لکھا ہے, شوہر سے طلاق یا رضامندی انکار کر دیا. دونوں گھروں کے بڑوں نے بھی کوشش کی, شوہر میں کوئی تبدیلی متوقع نہیں. ایسے میں اگر بیوی شوہر کی مرضی کے بغیر والدین کے گھر چلی جائے تو کیا گناہگار ہوگی؟ اگر میاں بیوی کے حقوق پورے نہیں ہوتے, مطلوبہ وقت دیا گیا علاج معالجے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا, اور یہ درست اور صحیح ہو, اعضاء اقربا اس معاملے کو جانتے ہو, تو خاتون شرعی خلع لینے کا حقدار ہے اور ایسے شخص سے دوری اختیار کر سکتی ہے. شوال کے 6 روزے کے مکروہ ہونے کے بارے میں آپ نے ایک حوالہ فتح عالمگیر کا بھی دیا, جبکہ اس میں اصح اقوال نہیں. امام صاحب کا مذہب بالاتفاق یہی نقل ہے عالمگیری میں کہ شروع میں ہو یا ایک ایک ہو, یعنی متفرقن ہو متتابعن ہو. امام اعظم کا مسلک عالمگیری میں مکمل یہی لکھا ہوا ہے کہ امام اعظم کے ہاں شوال کے 6 روزوں کی گنجائش نہیں ہے، وہ اور لوگوں کے اقوال ہیں. آپ ہندی دوبارہ دیکھیں، کراچی جیسے بڑے شہر میں مسافرت کا فاصلہ کس مقام سے ہوگا؟ کراچی شہر جب ختم ہو جائے، آگے سٹیل مل وغیرہ پیپری اور ادھر سے کراچی گیٹ، آئی سمجھ. یوسف علیہ السلام کو تعظیم سجدہ صرف ان کے بھائیوں نے کیا یا ان کے والدین نے بھی کیا؟ آیت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ سب کو کرنا تھا. دعا ہے کہ اللہ آپ کو اور مولانا انور شاہ اور محمد احسن کو صحت و عافیت نصیب فرمائے. آمین. آپ کا سایہ تازہ اور سلامت رکھے. آمین. مفصل جیسے کہ آپ نے امام اعظم کی قمیص کی تصویر بطور حوالے، اس طرح انٹرنیٹ میں ایک اور قمیص یا جبے کی تصویر مشہور ہے کہ آن حضرت کی ہے، وہ بھی ترکی کسی عجائب گھر سے ملتی ہے، اس میں بٹن پٹی الٹی طرف ہے. نہیں وہ غلط ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص تو ایک نہیں کئی موجود ہے باقاعدہ، وہ سب دائیں بائیں پہ ہے، ہمارے پاس بھی موجود ہے. حضرت کیا یہ جب اذانیں مختلف مساجد میں ہو، جس جگہ نماز آپ پڑھ رہے ہیں وہاں کی اذان کا اعتبار ہے؟ فتاوی قاضی خان میں ہے کہ اہل حق کی پہلی اذان کا بھی اعتبار ہو سکتا ہے. معتزلے کے عقائد باطلہ کے متعلق میں عربہ کی لکھی ہوئی کتاب علامہ بدر العینی نے کتاب الایمان میں، اور ابن عبد الکریم شہرستانی نے الملل والنحل میں بالتفصیل نقل کی ہے. پیرانے پیر شیخ عبد القادر نے بھی غونیہ میں، لیکن اس میں کچھ غلطی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. انور شاہ دین و دنیا کی کامیابی ہے. آمین. پتھروں کا کاروبار جائز ہے؟ جائز ہے. پتھروں کا نہ بولے کو قیمتی پتھروں کا، اس کو احجار کریمہ کہتے ہیں. سلام کے بعد پوچھنا یہ کہ حرم پاک میں زیادہ رش کی وجہ سے، جیسے کہ آج کل ہے، اگر مرد اور عورت کے درمیان نماز میں محاذات نہ آئے تو کیا یہ وہاں تو بہت بہترین اہتمام ہوتا ہے، نمازوں سے پہلے عورتوں کو باہر نکالتے، خواتین کی جگہ علیحدہ ہے، اس لیے آپ کا عذر صحیح نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی معیت ہمیں. آمین آمین. ایک آدمی نے مکان کی مد میں 2 لاکھ ایڈوانس اس لیے دیے اور کرایہ 5,000 سے کم کر کے 1,000 روپے، تو کیا یہ طریقہ درست ہے؟ اگر 2 لاکھ نہ لے تو پھر کرایہ 5,000 بنتا ہے. نہیں، مطلب ہے کہ ایک شخص مکان دیتا ہے، اس میں 2 سہولتیں، یا بڑا کرایہ رکھتا ہے اور یا ایڈوانس رقم رکھتا ہے، اختیار ہے، جو چاہے کرے، اس میں کوئی حرج نہیں. بچے کا نام براق رکھنے کیسے؟ براق تو گھوڑے کو کہتے ہیں، وہ گھوڑا ہی رکھ لے، پھر ایک اور ہو جائے اس کا نام گدھا رکھے، خچر رکھے. گدھے اور خچروں کی اولاد کا یہی نام ہوتا ہے. لڑکی کا نام اسامہ رکھنا شاہ یا کوئی اور مردانہ نام رکھنا مناسب نہیں. اللہ آپ کی عمر صحت میں، مال و اولاد میں برکت دے. آمین. حافظ قاری انور شاہ کے حکم کی تقریر. آمین. احسن کو اللہ آپ کی زندگی میں حافظ قاری. اللہم آمین. اللہ آپ کو ان محبت بری دعاؤں کا اجر عطا فرمائے، آپ کو اور دیگر حاضرین کو بھی یہ نعمتیں اور خوشیاں عطا فرمائے. میرے چچا اور بھتیجے شدید بیمار ہیں، اللہ سب کو صحت شفا دے. میری بہن کو کینسر ہے، اس کا آپریشن ہے، اللہ زندگی اور صحت عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صل وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. جو بیماران ہیں اللہ انہیں صحت شفا دے، جو کسی تکلیف رنج و درد میں ہے اللہ مداوا عطا فرمائے، جن کی دعائیں ہیں اللہ قبول فرمائے، جن کی مرادیں اللہ عطا فرمائے، جن کے دیگر بلیات و آفات اللہ رفع دفع فرمائے. مومن مسلم کو دین و دنیا کے خوشیاں عطا فرمائے، دنیا میں ہدایت اور اس پر استقامت، اور آخرت میں مغفرت، اور جنت الفردوس ہم سب کو نصیب فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.